इस शहर के की दुनिया बताकर तो देखो, हुकूमत की दुनिया बताकर तो देखो, चिराग मोहब्बत जलाकर तो देखो, तुम्हारे कदम पर चलेगा जमाना, जरा अपनी हस्ती मिटाकर तो देखो।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، فردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، خطبہ حجۃ الوداع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مختلف خوبیوں کے مالک تھے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ایک کمال یہ بھی دیا تھا کہ آپ ایک بہت ہی عظیم مقرر تھے، بہت بڑے خطیب تھے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کائنات کے سب سے بڑے خطیب تھے تو بے جا نہیں ہوگا. آپ کی خطابت اور آپ کی تقریر کی شان ہی الگ تھی. آپ کے گجرات کے ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں، مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے برسوں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا ایک مجموعہ چھاپا تھا، خطبات محمدی کے نام سے. وہ زمانہ تحقیق اور علم حدیث پر جتنا کام الحمدللہ آج ہو رہا ہے اتنا اس زمانے میں نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود مولانا محمد جوناگڑھی نے بہت محنت کر کے مختلف حدیث کے ذخیروں سے خطبات کو مرتب کیا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی
کہ پچاسوں برس تک خطبات محمدی ہندوستان اور پاکستان کے نہ جانے کتنے گاؤں اور دیہاتوں میں اور کتنے ایسے شہروں میں جہاں خطبہ دینے والے علماء نہیں تھے, جہاں مقررین نہیں تھے, وہاں تھوڑا پڑھا لکھا انسان بھی ان خطبات کو لے کر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا تھا. اور اس طریقے سے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے خطبات کا مجموعہ تھا اس لیے اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات بھی نہیں ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب تحقیق کا زمانہ آیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس میں کچھ حدیثیں یا کچھ خطبے ضعیف بھی ہیں. ضرورت ہے کہ ہمارے علماء میں سے کوئی جو ہے اس کتاب کو نئے سرے سے تحقیق کر کے چھاپے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے خطبات کی اپنی ایک تاثیر, آپ کی تقریروں کی اپنی ایک تاثیر, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جوامع الکلم سے نوازا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حدیث میں, اعطیت جوامع الکلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا, یعنی میرے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت پیدا کر دی, ایسی کوالٹی دے دی کہ میرے نبی دریا کو کوزے میں بند کر دیتے, جو بات کہنے کے لیے کئی گھنٹے لگتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں وہ بات ادا کر دیتے تھے. یہ آپ کی تقریر کی اور آپ کی خود آپ کے خطبوں کی یہ خاصیت. آج کی ہماری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جسے ہم خطبہ حجت الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں, جو اللہ کے رسول نے اپنے تقریباً 125,000 صحابہ کرام کو ایک پیغام دیا تھا, ایک الوداعی پیغام دیا تھا, اور جس میں امت کے لیے قیامت تک کے لیے اتنی نصیحتیں ہیں اور اتنی کام کی باتیں ہیں کہ ہمارے علماء نے ان نصیحتوں پر نہ جانے کتنے ہزاروں پیج لکھے, ہزاروں صفحات لکھے. سوا لاکھ صحابہ کرام کا مجمع, وہ مقرر کیسا اور وہ سامعین کیسا. مقرر کون؟ امام الانبیاء. اور سامعین کون؟ نبیوں کے بعد دنیا کا سب سے مقدس گروہ. جگہ کون سی؟ منا, عرفات کا میدان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کی اونٹنی کا کان کٹا ہوا ہے. حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں, وکان علی ناقته العظبا, اللہ کے نبی کی اونٹنی کا کان کٹا ہوا تھا, آپ نے اس بات کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میری اونٹنی کا کان کٹا ہے, دوسری اونٹنی پر سوار ہو جاؤں. گویا میرے نبی نے امت کے دائیوں کو, امت کے مقرروں کو, امت کے خطیبوں کو یہ سبق دیا کہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ایک دائی کو زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اگر اونٹنی کا کان کٹا تھا تو میرے نبی اسی اونٹنی پر سوار ہیں. آپ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید بیٹھے. صحابہ کرام اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے اور اپنے نبی کو سننے کے لیے بے قرار ہیں. اللہ کے نبی حضرت اسامہ سے کہتے, استنسق الناس, 125,000 کا مجمع ہے, کراؤڈ ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں کو چپ کراؤ. پتہ یہ چلا کہ جب کوئی مقرر تقریر کرے تو سامعین کو چاہیے کہ چپ ہو جائیں, خاموشی سے اس کی بات کو سنیں. اور مقرر کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ حضرت خاموشی اور سکون برقرار رکھیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ. جب لوگ ہمتن گوش ہو گئے, غور سے میرے نبی کی بات سننے لگے, تو میرے نبی نے اپنے خطبے کی اسٹارٹنگ, فحمد اللہ واثنا علی. میرے نبی کے خطبے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ میرے نبی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان. ہم لوگ جو خطبہ پڑھتے ہیں عام طور سے یہ وہی خطبہ ہے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے نبی 1400 سال پہلے جو خطبہ دیتے تھے وہ بے عین ہی ایز اٹ از انہی الفاظ کے ساتھ, انہی شبدوں کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. آج جب ہم وہ خطبہ دیتے ہیں تو گویا وہ خطبہ ہمارا نہیں ہوتا, وہ نبی کا خطبہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے, خطبہ دینے کے بعد ہم سلطنہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی بات شروع کرتے. سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں سے کہتے ہیں, اے لوگوں, ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض. زمانہ آج پھر اسی روٹ پر آ گیا, زمانہ پھر اسی چال پر واپس آ گیا جس چال پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا تھا. اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تھا, جب آسمان کو پیدا کیا تھا تو سال کے 12 مہینے تھے, اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے تھے. لیکن مکہ کے کافر لوگ جہاں اور بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کرتے تھے, وہ ان حرمت والے مہینوں میں بھی گھوٹالہ کرتے تھے. کبھی وہ سال بھر حرمت کے مہینے کو مانتے ہی نہیں تھے, کبھی وہ محرم کا نام سفر رکھ دیتے تھے, کبھی سفر کا نام محرم رکھ دیتے تھے تاکہ ان کو لڑائی کرنے کا موقع ملے, ان کو اپنی منمانی کرنے کا موقع ملے. سال میں 4 مہینے حرمت والے تھے, یعنی لڑائی کرنا, قتل کرنا, خون بہانا تو ایسے بھی حرام ہے, لیکن سال میں 4 مہینے ایسے تھے جن کو حرمت والا مہینہ کہا گیا, جن کو حرام مہینہ کہا گیا, جس کے اندر قتل کرنا, خون بہانا, لڑائی کرنا اور زیادہ برا تھا. تو مانتے تو تھے لیکن گھوٹالہ کرتے تھے. جو 4 مہینہ حرمت والا تھا وہ کون کون سا تھا؟ محرم, ذلحجہ, ذلقعدہ, محرم, ذلقعدہ, ذلحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے, ذلقعدہ, ذلحجہ, یہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں اور 12واں مہینہ. اس کے بعد محرم, ثلاث متوالیات, یہ 3 مہینے کنٹینیو ہیں, یہ لگاتار ہیں, اور 1 مہینہ رجب کا تھا. یہ رجب کون ہے؟ جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں. یہ 4 مہینے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے, اس کو یاد ہے. اچھا, ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے رسول اپنے خطبے کی سٹارٹنگ میں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی بہت سی اہم باتیں, بہت سی امپورٹنٹ باتیں آپ نے بتائیں, لیکن شروعات اس سے کر رہے ہیں. گویا اللہ کے نبی یہ پیغام دے رہے کہ اے لوگوں, اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر لیا ہے. آج تک تو تم اپنی منمانی کیا کرتے تھے, اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے تھے, تم نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو پامال کیا تھا, تم اس میں گڑبڑی کرتے تھے, تم اس میں گھوٹالہ کرتے تھے, تم دین میں تبدیلی کرتے تھے. لیکن اے میرے پیارے صحابہ, آج میں تم کو یہ پیغام دینے کے لیے, یہ میسج دینے کے لیے, سندیش دینے کے لیے آیا ہوں کہ اب اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے, اب اس دین میں کوئی تبدیلی کرنے کی, کوئی گھوٹالہ کرنے کی, کوئی چینج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال, اللہ نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام, نبی نے جس کام کو کہا, نبی نے جس کام کو کیا, اور نبی کے سامنے جو کام کیا گیا اور نبی نے منع نہیں کیا, وہ کام تو سنت ہو گیا. اور اب اگر دین کے نام پر ایسا کام کرنے کی کوشش کی گئی جو دین کے اندر موجود نہیں تھا, تو ہرگز اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا, قبول نہیں کیا جائے گا. یہ گویا آپ نے پیغام دینے کی, یہ آپ نے اپنے خطبے کی سٹارٹنگ میں ہی لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اب دین میں کوئی تبدیلی نہیں چلے گی, اب ایسا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کہ دین کے نام پر کوئی کچھ بھی کرے اور ہم اس کو دین مان لیں. دین وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. خطبے کی سٹارٹنگ ہو گئی, اس کے بعد اب اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں, ای شہر ہذا, میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو پتا تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے, لیکن صحابہ کہتے اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھو اس کا نام شریعت. ایک بات ہمیں پتا ہے، ایک بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لیکن نبی نے پوچھا تو دل نے کہا نبی پوچھ رہے ہیں، مہینہ تو ذوالحجہ کا ہے سب کو معلوم ہے، نبی پوچھ رہے ہیں کیا پتا کوئی اور نام رکھ لیا جائے. صحابہ نے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا کیا نام مہینہ ہے، حج کرنے کے لیے آئے ہیں سارے صحابہ کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لیکن نبی سوال کرتے ایو شہر ہذا، میرے صحابہ جی کون سا مہینہ ہے، صحابہ جواب دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. پتا یہ چلا کہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جہاں نبی کا فرمان آ جائے، جہاں نبی کی بات آ جائے، جہاں شریعت کی بات آ جائے، وہ اپنی سمجھ کو، اپنی نالج کو، اپنے دماغ کو کنارے رکھ دے. یہ اسلام ہے. آج لوگ جو ہے بہت سے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بہت ساری اسلام کی باتوں کو سائنس سے میچ کرتے ہیں. ارے سائنس تو یہ بولتا ہے، حدیث تو یہ بولتی ہے، سائنس کہتا، سائنس کہتی ہے کہ سورج جو ہے، سورج کا معاملہ ایسے ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب، سورج کی جو گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی بھاپ سے ہوتی. سائنس تو اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتی. ہم سائنس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے سائنس کا کلمہ پڑھا ہے. ارے سائنس کی تو بنیاد ہے ایکسپیریمنٹ پر. سائنس کی بنیاد ہے کہ وہ ٹروتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ فالس بھی ہو سکتی ہے. ایک سائنٹسٹ آج کوئی بات کہتا ہے، سو سال کے بعد دوسرا سائنٹسٹ آ کے کہتا ہے وہ غلط تھا، میں صحیح ہوں، اور دنیا مانتی ہے. سائنس کی بات تبدیل ہو سکتی ہے، سائنس کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے. میرے رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اٹل بات ہوتی ہے اللہ کی. لہذا میرے پیارے نوجوان بھائیوں، آج دنیا میں پڑھنے لکھنے کے بعد، سائنس پڑھنے کے بعد، کیمسٹری پڑھنے کے بعد، بایولوجی پڑھنے کے بعد، دنیا کے علوم پڑھنے کے بعد، ایک بات یاد رکھو، کبھی اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ جہاں سے تمہارا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے شریعت کا علم شروع ہوتا ہے. دنیا کا جو علم ہے اس علم کا خاتمہ کہاں تک ہے؟ انسان کے مرنے تک. دنیا میں جتنی پڑھائی ہے، جتنے علوم ہیں، سب ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ شریعت بتاتی ہے. قبر کیا ہے، عذاب کیا ہے، ثواب کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اس سوال کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، اس سوال کا جواب دنیا کے پاس نہیں ہے، اس سوال کا جواب نبیوں کے پاس ہے. تو دنیا کا علم اور دنیا کی نالج جہاں ختم ہوتی ہے وہاں شریعت کی نالج شروع ہوتی ہے. تو نبی نے پوچھا کون سا مہینہ ہے، سب کو پتا ہے، لیکن صحابہ نے کہا کہ اے اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ زیادہ بہتر ہے. فسکتا، اللہ کے نبی تھوڑی دیر تک خاموش رہے. یہ بھی آپ کی تقریر کا ایک اسٹائل تھا، سامعین کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے آپ تھوڑی دیر تک چپ بھی ہو جاتے. فسکتا، آپ چپ ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں فظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ. جب اللہ کے نبی خاموش ہو گئے تو ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی ذوالحجہ کا نام کوئی دوسرا نام تو نہیں دینے والے، کہیں اس مہینے کا نام چینج اور بدلنے والا تو نہیں ہے. نبی نے فرمایا علیس ذوالحجہ، کہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے. قلنا بلا، ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے ذوالحجہ کا مہینہ. پھر پوچھا یہ بتاؤ ایو بلدن ھذا، ایو یومن ھذا، یہ کون سا دن ہے. صحابہ کو پتا ہے نبی مینا میں ہے، پتھروں کو کنکری مار چکی، شیطانوں کو کنکری ماری جا چکی ہے، جمرات پر رمی ہو چکی ہے، سب کو پتا ہے کہ آج یوم النحر ہے، آج 10 ذوالحجہ ہے. لیکن صحابہ وہی جواب دیتے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم. فسکتا، پھر اللہ کے نبی تھوڑی دیر تک سائلنٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ اللہ کے نبی نام چینج کر دیں گے اس دن کا، آپ نے فرمایا علیہ یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کیا یہ دس ذلحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، دس ذلحجہ ہے. اس کے بعد آپ نے تیسرا سوال، ایو بلدن ہذا، یہ شہر کون سا ہے؟ بھائی مینا ہے، حرم کے اندر ہے، مکہ ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ مکہ ہے، بلد حرام ہے.
لیکن صحابہ نے وہی جواب دیا، اللہ و رسول ہوا لے. ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا علیس بالبلدہ، کیا یہ شہر حرام نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے. آپ نے فرمایا ان اموالکم واعراضکم ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا.
یہ نبی کا اسٹائل تھا سمجھانے کا. ایک بات کو نبی کو سمجھانا تھا تو کتنا پہلے سوال کیا صحابہ سے، اس کے بعد سمجھا رہے ہیں. نبی کے سمجھانے کا انداز، ارے قربان جاؤ، میرے نبی کتنے مہربان تھے اپنی امت کے لیے، کتنے مشفق تھے. کہا میرے صحابہ، جیسے آج کل یہ دن تمہاری نظر میں احترام کے لائق ہے، جیسے آج کے دن کو تم بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہو، آج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، تمہاری نظر میں بہت احترام کا دن ہے، بہت رسپیکٹ کرتے ہو، بہت سمان کرتے ہو اس کا، اور جیسے یہ مہینہ تمہاری نظر میں احترام کا مہینہ ہے، تمہاری نظر میں حرمت والا مہینہ ہے، اور جیسے یہ شہر مکہ تمہاری نظر میں حرمت والا مہینہ ہے، اے میرے پیارے صحابہ، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو بھی ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہے. مسلمان مسلمان کی جان لے لے، مسلمان مسلمان کا مال ہڑپے، مسلمان مسلمان کی آبرو پر حملہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے مکہ شہر احترام کے لائق ہے، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ احترام کے لائق ہے، جیسے یوم النحر احترام کے لائق ہے، ویسے ہی مسلمان کے لیے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو حرمت کے لائق ہے. آج ہو رہا ہے کیا؟ ہمارے بغل میں ایک ملک ہے، اسلامی ملک کہا جاتا ہے اس کو، مملکت خداداد کہا جاتا ہے، اسلامی مملکت کہا جاتا ہے. کوئی دن کا اخبار آپ کو خالی ملتا ہے؟ یہاں کچھ لوگوں نے بس پر حملہ کر دیا، یہاں اسکول پر حملہ ہو گیا، یہاں مسجد میں حملہ ہو گیا، یہاں فلاں مسلک کے عبادت خانے پر حملہ ہو گیا. نبی نے فرمایا تھا جو ہمارا کلمہ پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تین چیزیں کہیں نبی نے، جو کلمہ پڑھے، جو قبلہ ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھے، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، اس نے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا. اب اس کی جان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اب اس کے مال کو کوئی لوٹ نہیں سکتا. آج مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، آج مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے، آج مسلمان مسلمان کی عزت کے در پہ ہے. کہاں گیا نبی کا یہ خطبہ؟ کہاں گیا یہ نبی کا فرمان؟ کہاں گیا یہ نبی کی وصیت؟ یہ کافر، وہ کافر، تو کافر، یہ کافر کافر کہنے کی جو مشین لگی ہے آج، اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے ایک دوسرے کو کافر بنانے کا جو آج کام ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کتنی خطرناک چیز ہے؟ نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کی اس کو کافر کہا، فقط با بے احد ہی ماں، تو دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر ہو. ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہیں ہے تو ہماری بات ریٹرن ہو کر ہمارے پاس چلی آئی، نعوذ باللہ، ہم نے کفر کا کام کیا، ہم نے کافر کا کام کیا. اتنا آسان نہیں کسی کو کافر کہنا. آج فتوے بہت تیز لگتے ہیں، ہمارے عرب کے علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ کسی کو کافر کہنے کے بھی اصول ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے مسلک، ہمارے منہج کے جو خلاف ہم اس کو کافر کہیں، نہیں، غلط طریقہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو دماغ میں بٹھائے رکھیے. ہم الحمدللہ اپنے آپ کو اہل حدیث ضرور کہتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اس منہج کو مانتے ہیں جو منہج صحابہ کا تھا, جو منہج تابعین کا تھا, جو منہج سلف صالحین کا تھا, لیکن ہم کسی کو کافر کہنے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں. کافر کہنا, ایک مسلمان کو دین سے خارج کرنا, یہ بہت بڑی جرأت ہے, بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑی ہمت ہے.
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ, جس طریقے سے آپ کہیے تھے یہ مدینہ یہ شہر تمہاری نظر میں احترام کے لائق ہے, اسی طریقے سے ایک دوسرے کا جان, ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو تمہارے لیے حرام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده.
نبی نے فرمایا مسلمان کون؟ جو لنگی پہنے, جو گوشت کھائے, جو ختنہ کرائے, جو ٹوپی پہنے. مسلمان کو ڈیفائن کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, مسلمان کی ویاخیا کیا ہے, ہو از مسلم. نبی فرما رہے ہیں مسلم وہ ہے, مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے, سیف رہے, اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو, اس کی زبان سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو. اس کے بعد اب ذرا اگلے جملے پر غور کیجئے, نبی کا یہ خطبہ حجت الوداع, اللہ کے نبی اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں. الا سنو, جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں اپنے پیروں تلے روکتا ہوں. جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں, جتنے رواج ہیں, جتنی واہیات چیزیں ہیں, میں سب کو ختم کرتا ہوں. آج ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی کی شادی کو دیکھ لو, بچے کی پیدائش کو دیکھ لو, اس کے گھر میں کوئی مرتا ہے اس کو دیکھ لو. آج کا مسلمان رسم و رواج میں گھرا ہوا ہے. گجرات کے لوگوں کے کچھ اور رسم و رواج ہے, یو پی کے لوگوں کے کچھ اور رسم و رواج ہے, بہار اور جھارکھنڈ کا کچھ اور حال ہے, بنگال کا کچھ اور حال ہے. آج رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کو اپنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. میرا نبی جو جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے آیا تھا, آج اس ہندوستان میں, اس بھارت کی سرزمین پر, اس انڈیا میں رہتے ہوئے آج ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سے متاثر کرنے کے بجائے, ان تک اسلام کو پہنچانے کے بجائے, ہم نے ان کے رسموں کو, ان کے رواج کو, ان کی ریتی کو, ان کے سماج کی چیزوں کو ہم نے ایکسپٹ کر. یہ جہیز کیا ہے؟ یہ شادی میں بارات کیا ہے؟ یہ لمبا چوڑا بھاری بھرکم شامیانہ کیا ہے؟ یہ دنیا بھر کے خرچ, فضول خرچ کیا ہے؟ مجھے پتا نہیں, میں تو گجرات کی کسی شادی میں شریک نہیں ہوا, آپ کے یہاں کیا حال ہے اللہ بہتر جانے. لیکن آج میں جہاں جہاں بھی گیا, مسلمانوں کی شادی اب اسلام والی شادی نہیں رہے گی. اب مولوی صاحب جو کلمہ, جو نکاح پڑھا رہے ہیں, بس اتنا ہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے, اور کوئی کام سنت کے مطابق. اچھے اچھے دیندار گھروں میں جہاں پردہ ہے, جہاں شرم ہے, جہاں حیا ہے, شادی والے دن سب الاؤڈ ہے, سب معاف ہے. کیا ہے یہ؟
اللہ ان امر الجاہلیت کلہ موضوع. اے میرے صحابہ, جاہلیت کی تمام چیزوں کو میں ختم کر رہا ہوں,
جاہلیت کے سارے رسم و رواج کو میں ختم کر رہا ہوں. مجھے علامہ ابن قیم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, بڑا پیارا جملہ ہے. ابن قیم نے کہا تھا ما آدر رسولا الا العادات. رسولوں کی اصل دشمنی تو رسم و رواج سے تھی. جتنے رسول دنیا میں آئے ان کی قوم نے سب سے پہلا بہانہ کیا کیا؟ قالوا وجدنا, انا وجدنا آبانا. ارے ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے تھے, ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا, ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے.
یہی رسم و رواج, یہی باپ دادا کے طریقے پر چلنے والی چیز نبیوں سے دشمنی کرنے والی تھی. نبیوں کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوئیں, نبیوں کے خلاف ان کی قوموں نے جو بھی کارنامے, جو بھی بری حرکتیں کی, وہ اسی رسم و رواج کی وجہ سے. اللہ کے نبی کے پیارے چچا ابو طالب کو دیکھو, نبی سے بے حد محبت کرنے, نبی کا سپورٹ کرنے والے, نبی کی مدد کرنے والے. ان کا آخری ٹائم آ گیا,
اللہ کے نبی پہنچے کہ اپنے چچا کو کلمہ پڑھا دے. جس چچا نے بڑے پیار سے پالا پوتا ہے, جس نے چچا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, وہ میرے چچا کلمہ پڑھ لے, ایمان لے آئے تاکہ جنت میں میرے ساتھ رہے. اللہ کے نبی آتے ہیں, اے انی قل لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے, کلمہ پڑھ دیجئے. اس کلمے کی بدولت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے لڑوں گا, آپ کے لیے بحث کروں گا. نبی کہہ رہے کلمہ پڑھو. اب وہاں دو جو ہے مشرک بیٹھے تھے کافر, ایک عبداللہ ابن امیہ ایک ابو جہل, دو گرو گھنٹال بیٹھے تھے. نبی تو کہہ رہے کلمہ پڑھو اور وہ دونوں کیا بول رہے ہیں, ارے ابو طالب کیا کر رہے ہو, باپ دادا کا مذہب چھوڑو گے؟ اترغب عن ملۃ عبد المطلب, ارے تمہارے باپ عبد المطلب کا مذہب غلط تھا کیا؟ ان کا مذہب غلط تھا, تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ گھما دیا انہوں نے. ابو طالب کلمہ پڑھ سکتے تھے لیکن ان دونوں نے گھما دیا. ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ علی ملۃ عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ شاعر کہتا ہے,
ابو طالب کے قصے حقیقت کھول کر رکھ دی, ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا.
ارے نبی کے چچا ہیں لیکن ہدایت نہیں مل پائی کیونکہ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھی, ہدایت کو قبول کرنے کا دل نہیں تھا, ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں تھا. تو میرے بھائیو رسم و رواج کا خاتمہ کرو. تمہارے نبی اپنے الوداعی خطبے میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے سوالات صحابہ, جاہلیت کی تمام رسموں کو میں ختم کر رہا ہوں. آج اپنے سماج پر نظر اٹھا کے ہم سب اپنے سماج کو دیکھیں کہ آج کتنے کام ہم سماج کے رسم و رواج کے نام پر, سماج کے دباؤ کے نام پر کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف, اور خاص طور سے عورتیں اس معاملے میں بہت آگے. ارے سماج کو کیا منہ دکھائیں گے, ناک کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی. ارے ناک زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ارے ایسی لاکھوں ناکیں قربان ہو جائیں, ایسی ہزاروں لاکھ ناکے قربان ہو جائیں, اپنے نبی کے دین کو سلامت رکھو, اپنے ایمان کو سلامت. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جاہلیت کی تمام رسموں کو میں ختم کر رہا ہوں. وَإِنَّ رِفَ الْجَاهِلِيَتِ مَوْضُوعٌ, اور میں جاہلیت میں جو بھی سود اور بیاج اب تک لیا گیا تھا سب ختم کر رہا ہوں. سود جانتے ہیں آپ لوگ نا, سود اور بیاج, جس کو ہندی میں بیاج بولتے ہیں, اردو میں سود بولتے ہیں, انگریزی میں انٹرسٹ بولتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کی معیشت کو, پوری دنیا کی اکانومی کو یہی سود نے برباد کر رکھا. اور وہ مسلمان آج سود کھا رہا ہے جس مسلمان نے قرآن پر ایمان, جس مسلمان کا قرآن کے اوپر ایمان ہے, اور جو قرآن چلا چلا کر یہ کہتا ہے کہ سود کھانا بیاج کھانا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, سود اور بیاج کھانا اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنا ہے. کیسے مسلمان آج کھا رہے ہیں؟ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک یوجنا نکالی ہے, سکنیا سمردھی یوجنا, پتا ہے آپ کو؟ سکنیا سمردھی یوجنا نکالی ہے گورنمنٹ نے, 14 سال تک لگاتار 1000 روپیہ مہینہ بینک میں آپ کو جمع کرنا اپنی بیٹی کے نام سے. 14 سال تک آپ جمع کیجئے, اس کے بعد 7 سال تک آپ کی طرف سے حکومت پیسہ بھرے گی, اور 21 سال کے بعد 6 لاکھ روپیہ آپ کو ملے گا. آپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں, بیٹی کو پڑھا سکتے ہیں, بیٹی کا فیوچر بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک دو لوگوں کا فون آیا, مولوی صاحب یہ کیا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے حکومت اپنی طرف سے نہیں دے رہی ہے, حکومت کا بینکوں کے ساتھ ٹائی اپ ہے, بینکوں کے ساتھ معاہدہ ہے, یہ پیسہ حکومت بینک میں دے رہی ہے اور بینک آپ کے پیسے سے سود پر لوگوں کو لون دے رہا ہے اور اسی لون کے ذریعے اور سود کے ذریعے بینک کو جو انکم ہو رہی ہے وہ پیسہ آپ کو ریٹرن لوٹا رہی ہے گورنمنٹ. اپنے بیٹوں کو بہتر بنانے کے بجائے ان کا فیوچر بہتر بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں. اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کی شرم و حیا دینے کے بجائے ہم ان کی شادی کی پلاننگ ابھی سے کر رہے ہیں. ہمارے اندر اتنی مجال ہے, ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنائیں, تو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادی ہونے تک وہ زندہ رہے؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ کوئی لکھ کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا سو؟ بیٹی پیدا ہو گئی اب چلو بینک میں اس کا کھاتا کھول کے, وہ ٹھیک ہے آپ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں, میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمیں یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے اور بچوں کا فیوچر بہتر بنانے کے لیے بہت ساری کوشش کر رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں جاہلیت کی کے اندر جو بھی سود اور بیاج دیا گیا میں اس کو ختم کر رہا ہوں, اور سب سے پہلا سود وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَزْعُ, سب سے پہلا بیاج, سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں, میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب, حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا تھے اور بہت پیسے والے تھے, لوگ ان سے لون لیتے تھے, قرضہ لیتے تھے اور وہ سود پر لوگوں کو لون دیتے تھے جاہلیت کے زمانے میں. تو اللہ کے نبی جب کوئی حکم بیان کر رہے ہیں تو شروعات اپنے گھر سے کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اصلاح کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ اپنے گھر سے ہونا چاہیے. آج اصلاح کا آغاز دوسروں سے ہوتا ہے, تو سدھر جا, تو بن جا, میں نہ سدھروں. آج ہم سب اصلاح کا کام دوسرے سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی اپنی ذات سے اسٹارٹ نہیں کرتا, کوئی اپنے گھر سے اسٹارٹ نہیں کرتا. میرے نبی نے یہ سبق دیا کہ سماج کی اصلاح, سماج کا سدھار اگر کرنا ہے تو پہلے اپنا سدھار کرو, اپنی اصلاح کرو, اپنے گھر کی اصلاح کرو. فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب, میرے چچا نے جو بھی سود لیا تھا, سود کے اوپر جو لون دیا تھا, میں وہ سارا سود ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا الا ان دماء الجاہلیت موضوع, سنو جاہلیت کے اندر جتنے خون ہوئے تھے, جتنے مرڈر ہوئے تھے, جتنے قتل ہوئے تھے, میں سب ختم کرتا ہوں. اسلام میں آنے کے بعد اب کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا مرڈر کیا, اس کی ہتیا کی, تو سزا کیا ہے بولو؟ کچھ معلوم ہے کہ ساری تقریر سننے چلے آئے ہیں؟ بھائی کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اسلام میں کچھ سزا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے, ہاتھ کاٹ دیا جائے نا, کیا سزا ہے نہیں معلوم؟ قصاص. اللہ, خون کے بدلے خون ہے. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا, اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی مار دیا جائے. اگر جس کو مارا گیا ہے اگر اس کے گھر والے معاف کر دے تو الگ بات ہے, ورنہ سزا کیا ہے؟ مار دیا جائے. یہ اسلام کی سزا ہے. سننے میں تھوڑی بھیانک لگ رہی ہے, ارے خون کے بدلے خون, ایک آدمی تو مر گیا اس کو بھی مارا جائے, ایسا لگ رہا ہے کہ سزا یہ سخت ہے, یہ سزا تھوڑی خطرناک ہے, لیکن یہ سخت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو, ہم نے قصاص کا جو آرڈر تم کو دیا ہے, قصاص کا جو حکم تم کو دیا ہے, اس میں تمہارے لیے زندگی, اگر غور کرو تو زندگی ہے. جس سعودی عرب میں چلے جاؤ آج, الحمدللہ سعودی عرب مثال دیا جاتا ہے سعودی عرب کہ آج وہاں اسلامی قانون ہے, وہاں قصاص ہے, وہاں زنا کرنے پر پتھروں کی سزا ہے, وہاں زنا کرنے پر کوڑوں کی سزا ہے. آج ریپ کے کیس سب سے کم کہاں ہو رہے ہیں؟ سعودی میں ہو رہے ہیں. قتل اور خون کے کیس سب سے کم کہاں ہو رہے ہیں؟ سعودی میں ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس سماج میں اسلام کا قانون لاگو ہوگا, جس سماج میں اسلام کا قانون نافذ ہوگا, وہاں زندگی ہوگی, وہاں موت نہیں ہوگی. لیکن نبی فرما رہے ہیں کہ جاہلیت میں جو بھی خون ہوا تھا سب معاف کیا جاتا ہے، سب ختم کیا جاتا ہے. اور سب سے پہلا خون جو ختم کر رہا ہوں میں، اپنے خاندان کا خون ختم کر رہا ہوں. میرے خاندان کے بچے کو قبیلے حضیر کے لوگوں نے مار دیا تھا، میں اس خون کو ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپک چینج کر رہے ہیں. ابھی تک ٹاپک کیا تھا؟ مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو. اب آپ کا ٹاپک چینج ہو کے عورتوں کی طرف چلا گیا. آج دنیا بولتی اسلام نے عورت کو کیا دیا، اسلام کے اندر وومن کو کوئی رائٹ نہیں دیا گیا، عورتوں کو کوئی ادھیکار نہیں دیا گیا. یہ آج عورت بول رہی ہے، یہ آج کی عورت بول رہی ہے. 1400 سال پہلے تو عورت کی مجال نہیں تھی کہ کھڑی ہو کے بول سکے. اسلام 1400 سال پہلے عورت کو کیا حقوق دے رہا ہے، کیا رائٹ دے رہا ہے، ذرا غور کی.
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَسْتَوْسُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اے میرے صحابہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ غلط مت کرنا، عورتوں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس لیے کہ یہ عورتیں تمہارے پاس خدمت کر رہی ہیں، تمہارے تابع ہیں، تمہارے انڈر ہیں. تم نے شادی کی ہے، تم نے ان کے ساتھ جب نکاح کر لیا ہے تو تمہارے کنٹرول میں آ گئی ہیں، تمہارے انڈر میں آ گئی ہیں، تمہارے گھر میں تمہارے تابع ہو کر وہ رہتی ہیں. تو اے مسلمانوں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اور ایک حدیث میں آپ نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. اللہ اکبر، نبی کے الفاظ میں کیا تاثیر ہے. بات ہو رہی ہے عورت کی، نبی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو تم نے اللہ کی پناہ کے ذریعے پناہ. آپ کی شادی ہو گئی، ایک عورت آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بن کر آئی، کس کے بھروسے آئی ہے؟ وہ آپ کے بھروسے آئی، ماں کو چھوڑ کے، باپ کو چھوڑ کے، بھائی کو چھوڑ کے، بہن کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے وہ آپ کے بھروسے گھر میں آئی ہے. اور آپ کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، آپ کا بھروسہ نہیں، اللہ کا بھروسہ ہے. اللہ نے کہا کہ بیٹی شادی کر لیں، یہ اللہ کا بھروسہ ہے، یہ امان اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. دیکھو کیا عورت کے ساتھ بھلائی کرنے کی بات بھی اللہ کے نبی کہہ رہے، تو کتنا بہترین تصور پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ لوگوں غور کرو، تم جو شادی کرتے ہو، تم جو نکاح کرتے ہو، تم نے عورت کے ساتھ جو نکاح کیا ہے اپنی ذمہ داری پر نہیں کیا ہے، اللہ کی ذمہ داری پر کیا ہے. ہاں اگر صرف عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا رہتا تو شادی کی کیا ضرورت تھی. دنیا میں بہت سارے طریقے ہیں آج تعلقات قائم کرنے ہیں، آج لوگ بغیر شادی کے بھی ساتھ میں رہتے ہیں. لیکن ایک مسلمان جب کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اللہ کی پناہ میں، اللہ کی امان میں وہ عورت آ جاتی ہے. اور اگلا جملہ غور کی، اور اے لوگوں، تم نے اللہ کے کلمے کی بدولت اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کو حلال کیا ہے. ایک عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اپنے جسم کو، اپنی عزت کو بچا کے رکھتی ہے، سنبھال کے رکھتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، مولوی صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں صاحب آپ کی شادی فلاں سے فلاں کے ساتھ کی جاتی ہے، آپ کو قبول ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں قبول ہے. لڑکی آپ کے گھر آ گئی، ساری زندگی جس عزت و آبرو کی وہ حفاظت کیا کرتی تھی آج اس نے آپ کے حوالے کر دی. غور کرو میرے پیارے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بات. صرف ایک اللہ کی کلمے کی بدولت، اللہ کے فرمان کی بدولت، صرف ایک نکاح کی بدولت وہ لڑکی آپ کے لیے حلال ہو گئی جو کل تک حرام تھی، جس لڑکی کو جس عورت کو دیکھنا بھی آپ کے لیے حرام تھا آج سر سے پیر تک وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی. ذرا نبی کے الفاظ پر غور کرو.
نبی کہہ رہے
اے اپنی عورتوں کو غلام سمجھنے والوں, اپنی عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھنے والوں, یہ عورت دراصل اللہ تعالیٰ کے کلام کی بدولت, اللہ تعالیٰ کی پناہ کی بدولت تمہارے گھر میں آئی. اب نبی عورتوں کا ادھیکار بتا رہے ہیں. عورت کا ادھیکار کیا ہے؟
کہہ رہے ہیں
دیکھو عورتوں کے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو آنے نہ دے. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو بہت غور سے سنیں اس بات.
عورت کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ شوہر کے بستر پر, شوہر کے بیڈ روم میں, شوہر کے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے نہ دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا.
ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. عورت کو کیسا ہونا چاہیے, اپنے شوہر کی فیلنگ کا, اپنے شوہر کے جذبات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے, اس واقعے سے اندازہ لگا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام ہے شریح, قاضی شریح. حضرت عمر فاروق کے زمانے سے یہ گورنر تھے, قاضی تھے, یہ قاضی تھے, لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے. ایک مرتبہ ان کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, وہ آئے, ایسی حال چال لینے لگے. بولے یار گھر پہ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو قاضی شریح کہتے ہیں الحمدللہ 20 سال ہو گئے میری شادی کو, آج تک مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں. بولے 20 سال ہو گئے کوئی شکایت نہیں ملی؟ بولے ہاں. بولے 20 سال ہو گئے, آج بھی مجھے اپنی شادی کی پہلی رات یاد ہے. شادی کی پہلی رات جب میں اپنی بیوی سے ملا تھا, اتنی خوبصورت میری بیوی تھی, میں نے اس کو دیکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. میری بیوی بھی وضو کر کے آئی, میرے گھر میں نماز پڑھنے لگی. پتہ یہ چلا کہ شادی کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے, سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہوا. 2 رکعت نماز پڑھی, شکرانے کی نماز کہہ سکتے ہیں آپ. نماز پڑھنے کے بعد اب وہ بیوی نئی نویلی دلہن شادی کی پہلی رات اپنے شوہر سے کہتی ہے, تقریر کرتی ہے, وہ لڑکی وہ عورت تقریر کرتی, لیکچر دیتی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی, نبی پر درود بھیجتی, جو نبی کا طریقہ تھا خطبہ دینے کا اسی کو فالو کرتی, تقریر کرتی ہے اور تقریر کرنے کے بعد کہتی ہے اے میرے شوہر, نہ آپ کو رشتے کی کوئی کمی تھی, نہ مجھے رشتے کی کوئی کمی, نہ مجھے رشتے کی کوئی کمی تھی نہ آپ کو تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیں اور آپ کو جوڑنا تھا, میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی ہے, نہ میں آپ کو جانتی ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں, نہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے. اے میرے شوہر, میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ مجھے بتا دیجیے آپ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, کن لوگوں کو آپ گھر میں آنے کی پرمیشن دیتے ہیں اور کن لوگوں کو گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں, آپ صاف صاف بتا دیجیے, میں انشاءاللہ اسی پر عمل کروں. شوہر بولا, حضرت قاضی شریح بولے کہ بیوی کی تقریر سن کے میں حیران ہو گیا کہ شادی کی پہلی رات سہاگ رات کو یہ لڑکی یہ عورت کیا بات بول رہی ہے, میرے سامنے تقریر کرے, اس نے مجھے مجبور کر دیا. بولے میں بھی کھڑا ہوا, میں نے بھی خطبہ دیا, میں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, میں نے بھی نبی پر درود بھیجا اور میں نے کہا کہ اے میری پیاری بیوی, اگر واقعی میں تو جیسا بول رہی ہے, اگر تو ایسی ہی رہے گی تو انشاءاللہ میرے اور تیرے بیچ میں کوئی ناچاکی نہیں ہوگی. اے میری بیوی, مجھے یہ کام پسند ہے, یہ کام ناپسند ہے, ان لوگوں کو میں گھر میں آنے کی پرمیشن دیتا ہوں, ان لوگوں کو میں گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں دیتا ہوں. عورت بولی میرے گھر والے, میرے مائکے والے اگر آئیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم؟ بولے ہاں, مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے سسرال والے زیادہ ہیں. بولے میں نے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, کن کو گھر میں آنے دینا کن کو آنے نہیں دینا, سب بول دیا. کہتے ہیں اے امام شادی, 20 سال کا پیریڈ گزر گیا, آج تک اللہ کی اس بندی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے میں نے منع کیا ہو, اور جس کام کو میں نے کرنے کا حکم دیا کیا مجال کہ اس نے نہ کیا ہو, جس کے بارے میں میں نے کہہ دیا ہو کہ میرے گھر میں وہ نہ آنے پائے کیا مجال ہے کہ وہ آدمی میرے گھر کے دروازے میں آ جائے. 20 سال گزر گئے, آج تک میری بیوی سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. یہ ہوتی ہے ایک عورت, یہ عورت کے اوپر شوہر کا حق ہے کہ شوہر نے بول دیا کہ دیکھو پڑوس میں وہ لڑکا ہے, وہ گھر میں آنے نہ پائے, وہ لوگ آنے نہ پائے, تو بیوی آنے نہ دے. آج تو مسلمان اتنا بےغیرت ہو گیا ہے کہ دوستوں کو گھر میں لے کر آ کے دعوت دیتا ہے, اور دوست لوگ بھی بھابھی بھابھی کہہ کے کھانا کھاتے رہتے ہیں, یہ بھابھی کی نمائش کراتا رہتا ہے. ارے کیسی بیوی, کیسی بھابھی اور کیسا دیور, سگی بھابھی اور سگے دیور کے بیچ میں جب اسلام یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ بے تکلفی, بہت زیادہ اختلاف اور بہت زیادہ فرینکنس جائز نہیں ہے, سگا دیور اور سگی بھابھی کے بیچ میں بھی مسلمان کو جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے, نبی نے اس کو بھی موت کہا ہے. تو یہ دوستی والی بھابھی اور دوست کی بیوی کو بھابھی کس رشتے سے آپ نے کہا, اور اگر کہا تو بھابھی سے باقاعدہ باتیں ہو رہی ہیں. ہاں بیوی مائکے گئی ہے تو دوستوں سے بات لے, اپنی بھابھی سے بات کر لیں, گھر میں آ رہا ہے تو بھابھی کھانا پروس رہی ہے, بھابھی سامنے آ رہی ہیں, یہ تمام چیزیں آج ہمارے سماج میں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ میرے پیارے بھائیو, میں نے ایک جگہ بہت پیارا جملہ پڑھا تھا, بہت پیارا جملہ پڑھا تھا, پڑھا تھا مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی بیوی کے لباس سے لگایا جا سکتا. جب بیوی گھر سے نکلے اس کا کپڑا دیکھ کے سمجھ جاؤ اس کا مرد کتنا غیرت مند ہے. اگر بیوی کا کپڑا بے حیائی والا ہے, بے پردگی والا ہے, بیوی بن سج سج کے سنور کے نکل کے سماج میں گھوم رہی ہے, سمجھ جاؤ کہ شوہر ایک نمبر کا بے غیرت ہے. اس کے اندر غیرت نام کی ذرہ برابر ہے. جس کے اندر غیرت ہوگی, ارے میں ایک غیرت مند آدمی اپنا موبائل کسی کو نہیں دیتا, تم اپنی بیوی دے رہے ہو؟ ہاں ایک غیرت مند مسلمان یہ کبھی گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی غیر مردوں سے بات کرے, غیر مردوں کے ساتھ گھومے, غیر مردوں کے ساتھ پھرے؟ ایک مسلمان, ایک غیرت مند مسلمان کبھی گوارا نہیں کرے. ایک رشتہ ہمارے یہاں اور ہے, سالی, سالی جانتے نا, بھول جاتے ہیں, سالی کو سالی بولتے نا, کیا بولتے ہیں؟ سالی بولتے نا, یہ سالہ اور سالی ہر لینگویج میں رکھا یہی ہے. تو سالی جو ہوتی ہے بیوی کی بہن, ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں سالی آدھی گھر والی, استغفراللہ. سالی کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں, ولگر باتیں کرتے ہیں. سالی آرام سے گھر میں آ کے اپنے جیجا کے ساتھ, اپنے بہنوئی کے ساتھ رہتی ہے. یہ سالی اور جیجا کے بیچ میں بھی اسلام کہتا ہے کہ بے تکلفی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے ایک رشتہ ہے, اس حد تک بات چیت ہو جائے ایک الگ بات ہے, لیکن اب سالی اور جیجا میں مذاق ہو رہا ہے, وہ بھی گندے قسم کے مذاق, گھناؤنے قسم کے مذاق, یہ نہیں چلتا. اللہ کے نبی کی سالی کو دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے حضرت اسماء, نبی کی سالی ہے. یہ راستے سے جا رہی ہے, سر کے اوپر ٹوکری ہے اور ٹوکری میں کھجور کی گٹھلیاں بھری ہوئی ہیں. شوہر بیچارہ جہاد پہ گیا ہے اور بیوی محنت کر رہی ہے, بیوی اونٹوں کو چارہ کھلا رہی ہے, بیوی گھوڑے کو کھانا کھلا رہی ہے. پتہ یہ لگا کہ ضرورت پڑے تو بیوی پردے میں رہ کر جاب بھی کر سکتی ہے, سروس بھی کر سکتی ہے, گھر بھی چلا سکتی ہے, ضرورت پڑے تب. یہ نہ ہو کہ مرد بیٹھ کے کھائے اور بیوی کام کرے. تو یہ اپنے سر پہ ٹوکری لاد کے آ رہی ہیں اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے, بخاری کی روایت.
اللہ کے نبی نے دیکھا میری ساری جا رہی ہے, پیدل جا رہی ہے, سر پہ ٹوکری سوار ہے, سر پہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی کو بٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں اک اک, نام بھی نہیں لیتے حضرت اسماء کا, حالانکہ آپ کی سبھی ساری ہے, آپ کی بیوی کی بڑی بہن ہے, نام تو لے نہیں سکتے تھے آپ,
بات تو کر ہی سکتے تھے آپ, لیکن آپ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ اپنی سالی سے بہت زیادہ بے تکلفی سے بات کریں. نبی نے اشارے سے کہا اس اس, ارے آؤ آؤ بیٹھ جاؤ, آؤ اس سواری پر بیٹھ جاؤ, پیدل کیوں جا رہی ہو؟ حضرت اسماء کہتی ہے میں پیدل جا رہی تھی, تھکی ہاری تھی, سر پہ ٹوکری لادے ہوئے ہوں, مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آئی, مجھے یہ یاد آ گیا کہ میرے شوہر حضرت زبیر بڑے غیرت والے انسان ہیں, انہیں پسند نہیں ہے کہ ان کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرے, کسی غیر مرد کے بغل میں چلے, ان کو یہ بھی پسند نہیں ہے. کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی, میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں نبی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھوں. اللہ کیا عورتیں, بھائی نبی سے زیادہ پاک صاحب کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن اپنے شوہر کے جذبات کا, ان کی فیلنگ کا خیال کرتے ہوئے حضرت اسماء کہتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نہیں بیٹھی. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ شرما رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے. بعد میں جب میرے شوہر آئے تو میں نے ان کو پوری بات بتائی, تو میرے شوہر میرے اوپر ناراض ہو گئے, بولے ارے نبی کے ساتھ بیٹھ جاتی کیا حرج تھا, تو پیدل آتی ہے اپنے سر پہ ٹوکری لاد کے مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, تو نبی کے ساتھ بیٹھ جاتی تو تکلیف نہ ہوتی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کیا عورتیں تھیں کہ اپنے شوہر کے جذبات کا, اس کی فیلنگ کا, اس کی غیرت کا کتنا خیال کرتی تھی. یہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے, اور شوہر کا حق کیا ہے, شوہر کے اوپر بیوی کا حق کیا ہے وہ بھی سن لو. نبی نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ لَهُنَّ, اور تمہارے اوپر بیوی کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ, یہ حق ہے. خود تو خوب کھاؤ, خوب اچھا اچھا پہنو, اور بیوی بیچاری جو ہے اس کو پریشان رکھو, ایسا نہیں چلے گا. جو خود کھاتے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ, اپنے خود اچھا کپڑا پہنتے ہو تو بیوی کو بھی اچھا کپڑا پہناؤ. اچھا ایک بات بولوں, بیوی کو مار سکتے کہ نہیں؟ مار سکتے. اسی حدیث میں, اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت غلط حرکت کرے, بے حیائی کے کام پر اتر آئے, فضربو ہن, تو مارو. اگر عورت غلط کام کرے, بے حیائی کا کام کرے, تمہاری مرضی کے خلاف کسی غیر مرد سے بات کرے, کسی ایسے آدمی کو گھر میں آنے دے دے جس سے تم نے منع کیا تھا, تو مارو, لیکن ہلکی مار مارو. فضربوہن ضربن غیر مبرہن, ان کو جانوروں کی طرح, غلاموں کی طرح نہیں مارنے کا حکم ہے, ہلکی مار مارو. تعذیباً, وہاں ظلم کرنا یا ستانا مقصد نہیں ہے, اس کو خبردار کرنا, تنبیہ کرنا مقصد ہے, تو ہلکی پھلکی مار مارو. ایک بات بولوں, مارنا جائز ہے لیکن مارنا نہیں چاہیے, جائز ہے لیکن مارنا نہیں چاہیے. دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھا کے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو منع کر دیا کہ عورت کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ. صحابہ بیچارے اپنی بیوی کو مارنے سے رک گئے. فَزَئِرْنَ النِّسَاءُ, اب عورتیں شیر ہو گئیں, عورتیں اپنی منمانی کرنے لگی کہ ارے اب تو یہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. اب مرد بیچارے جو ہے ڈھیلے پڑ گئے, وہ مار نہیں سکتے, نبی نے منع کیا ہے. تو مرد حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی, آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے مارنے سے منع کر دیا ہے, عورتیں شیر ہو گئی ہیں, جو جی میں آتا ہے کرتی ہیں, اور ہم لوگ ہاتھ بھی نہیں اڑا سکتے. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, مار لیا کرو. ترخص فی ضربہن, ہلکا پھلکا مار لیا کرو. اب مارنے کی اجازت دے دی. اب اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ڈھیر ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں, اور سب اپنے اپنے شوہر کی شکایتیں لے کر آئی ہیں. اے اللہ کے رسول, مجھے میرے شوہر نے مارا, مجھے میرے شوہر نے مارا, سب شکایتیں لے کر آئی ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے, یہ حالات ہیں. آپ مسجد میں آئے, آپ نے فرمایا میرے گھر پر آج ڈھیر ساری عورتیں آئی ہیں, اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں. ہا اولائی لیسو بسیارکم, یاد رکھو اپنے بیویوں کو مارنے والے, ان کو ستانے والے, ان کو تکلیف دینے والے تم نے اچھے لوگ ہیں. وانا خیرکم لاہلی, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. تو نبی نے کبھی اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ بیوی کو مارنا جائز تو ہے, لیکن نہ مارا جائے تو زیادہ بہتر. تو یہ بیویوں کے حقوق بتائے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا, ہل بلغتو, میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ حل بلغتو حل بلغتو, میں نے اللہ کا پیغام, میں نے اللہ کی شریعت, اللہ کا دین تجھے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ سوالات صحابہ کرام نے. اللہ اکبر, کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے, کوئی مائک نہیں ہے. اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے اپنے نبی کی آواز کو سوالات صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچایا. سوالات صحابہ کرام بیک وقت کہتے ہیں, یا رسول اللہ قد بلغتا وأديتا ونصحتا, اے اللہ کے رسول, آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا, آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے ادا کر دی, اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر, آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, اے اللہ تو بھی گواہ رہنا, میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد نبی نے حدیث بیان کرنے والوں, حدیث کو سننے والوں, حدیث کو سنانے والوں اور حدیث پر عمل کرنے والوں پر بہت بڑی خوشخبری. آپ نے فرمایا, نزل اللہ مقالتی فوعاها فبلغها. اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, ایسے آدمی کے چہرے کو فریش رکھے جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور دوسرے تک پہنچائے. دیکھیے تین چیزیں, نبی کی بات کو سنے, نبی کی بات کو یاد کرے اور نبی کی بات کو دوسرے تک پہنچائے. یہ تینوں کام کرنا ہے ہمیں اور آپ. صرف سننا بھی نہیں ہے اور سننے کے بعد صرف سن کے رہ نہیں جانا ہے, یاد کرنا ہے, ذہن میں بٹھانا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور نبی فرما رہے ہیں جس نے اس ذمہ داری کو نبھایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں, جو حدیث کا طالب علم ہوگا, جو حدیث کو پڑھے گا, جو حدیث کو جانے گا, جو حدیث کو سیکھے گا, اس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب قسم کی تازگی ہوتی ہے. نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فبلغها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے, یاد کرے اور دوسرے تک پہنچائے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, فرب حامل فقہن الى من هو افقه منه. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی بات پہنچانے والا جس کو پہنچاتا ہے اس سے اچھی طریقے سے وہ سمجھ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آپ نے تقریر سنی, مسجد میں آئے, پوری تقریر آپ نے سنی اور یہی تقریر آپ نے اپنے کسی دوست کو جا کے شیئر کر دی موبائل سے, یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دی, یا بلوٹوتھ کے ذریعے دے دی, تو آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے اس بات کو اس نے سمجھ لیا. حالانکہ پہنچانے والے آپ ہیں, اس کو دینے والے آپ ہیں, لیکن آپ کو جتنی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں اس سے زیادہ باتیں اس کو سمجھ میں آئیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فرب حامل فقہ الى من هو افقه منه. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کی بات کو پہنچانے والا جس کو پہنچاتا ہے وہ اس سے بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھ لیتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی ایکویلٹی مساوات کا درس دیا. آپ نے فرمایا, کلکم من آدم و آدم من تراب. اے لوگوں, تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں. الا لا فضل لعربی الا اعجمی ولا لاعجمی الا عربی ولا لاسود الا احمر ولا لاحمر الا اسود او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا, سنو, کسی عرب کے رہنے والے کو کسی اعجمی کے اوپر کوئی فضیلت آتی. عرب کا آدمی یہ سوچے کہ میں عربی ہوں, میں افضل ہوں, نہیں. ایک عرب کے مسلمان کا بھی وہی مقام ہے جو انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان کا مقام ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. بڑے بڑے گوروں کے بیچ میں, بڑے بڑے گوری چمڑی والوں کے بیچ میں ایک کالا غلام بھی اگر کھڑا ہے, اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, وہ مسلمان ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں برابر ہیں. ایکویلٹی اور مساوات کا یہ درس اگر کسی نے دیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ بلال ہیں, کالے ہیں, غلام ہیں, حبشہ کے رہنے والے. عمر فاروق جیسا آدمی ان کو سیدنا کہتا ہے, اے ہمارے سردار, یہ اسلام ہے, یہ میرے نبی کا پیغام ہے. آپ نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, کوئی گورا ہو, کوئی کالا ہو, کوئی اجمی ہو, کوئی عربی ہو, سب برابر ہے. فضیلت ہے تو کس سے ہے؟ الا بالتقوى, جس کے اندر تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, وہ افضل ہے. اللہ کا تقویٰ جس کے دل میں ہے وہ افضل ہے. اگر اس سے خوبصورت, اس سے گورا, اس سے چٹا, اس سے پیسے والا, اس سے زیادہ عزت والا آدمی دنیا میں اگر ہے لیکن تقویٰ کے معاملے میں کمزور ہے, دین کے معاملے میں کمزور ہے, تو وہ آدمی بیچارہ کالا ہو, کلوٹا ہو, تقویٰ اس کے اندر زیادہ ہے تو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ افضل ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنو, تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو تمہارے دل میں کبھی کینہ کپٹ نہیں پیدا ہو. ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن, تین چیزیں ایسی ہیں اگر پیدا ہو جائے تو دل میں کبھی کینہ کپٹ پیدا نہیں ہوگا. مسلمانوں, بات ختم کروں گا, ان تین چیزوں کو آج ہمیں اور آپ کو یہاں سے لے کے جانے کی ضرورت ہے. یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی تھی, انشاءاللہ آپ کے دل میں ہر قسم کا کینہ اور کپٹ دور ہو جائے. نمبر ایک, اخلاص العمل للہ, اخلاص پیدا کر. میں بنارس سے آپ کے سمیع گجرات آیا, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. آپ نے میری جیسی عزت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں الحمدللہ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے مان لیجئے کہ کسی مقرر کو, کسی عالم کو باہر سے بلایا اور آپ نے اس کے ساتھ کچھ بدتمیزی کر دی, اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اب اس کے دل میں سمیع والوں کے خلاف ایک کینہ پیدا ہو, کہہ رہے یار سب بڑے بیکار ہوتے ہیں, اب سمیع والے بلائیں گے تو نہیں جاؤں گا. یہ دل میں کیا پیدا ہوا؟ کینہ پیدا ہوا نا. نبی فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرنا. سمیع والوں کو خوش کرنے گئے تھے کہ اللہ کو خوش کرنے گئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ اخلاص تھا. اخلاص ہے تو کینہ نہیں ہے. انسان آج کی دنیا میں اس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگوں سے امیدیں باندھ لیتا ہے. فلاں نے مجھے اپنے گھر میں شادی میں دعوت نہیں دی, تم وقت مجھ سے جلتا ہے, میں بھی دعوت, میری لڑکی کی شادی ہوگی میں نہیں دعوت دوں گا, میرے لڑکے کی شادی ہوگی میں دعوت نہیں دوں گا. انسان آج نیکی کے بدلے نیکی کرتا ہے. نیکی کے بدلے نیکی مت کرو, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرنا شروع کر دو, انشاءاللہ دل سے کینہ اور کپٹ دور ہو جائے گا. اور آج ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج, ہماری نیکیاں اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں برباد ہوگی تو اسی اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور ریاکاری اور نمائش آج امت کو لے ڈوبی. آج مجھے کہنے دیجئے, آج دین کا نام بھی نمائش کے لیے ہو رہا ہے, آج دین کا کام بھی نمائش کے لیے ہو رہا ہے. آج ایک آدمی دین کا کام کرتا ہے تو وہ بھی یہ پسند کرتا ہے کہ فرنٹ پر وہ رہے, اس کو لوگ جانے کہ ہاں یہ کام اس نے کیا ہے. اگر لاکھ وہ جو ہے کام کرے اور اس کے کام کو لوگ نہ جانے تو پسند نہیں کرے گا. آج نمائش کا دور ہے, آج ریاکاری کا دور ہے, آج اپنے آپ کو فرنٹ پر رکھنے کا دور ہے. میرے بھائیوں, ایک حدیث سناتا ہوں, ذرا اندازہ لگاؤ کہ ریاکاری اور نمائش کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں کا فیصلہ کرے. سب سے پہلا فیصلہ ایک ایسے آدمی کے بارے میں کیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا, اس کو لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا میں نے تجھ کو طاقت دی, لڑنے کا طریقہ دیا, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتائے گا, وہ سب پہچانے گا. اس کے بعد اللہ پوچھے گا تو نے میری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتل تو سی کا, اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا تھا, میں جہاد کرتا تھا, میں دشمنوں سے لڑتا تھا, اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑتا تھا, یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ بولے گا کذب کا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے نہیں لڑتا تھا کہ مجھے خوش کرے, تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ دنیا کہے کہ تو بہت بہادر ہے, تو تجھے جو شہرت چاہیے تھی وہ تو مل گئی, اب تجھے جہنم میں جانا ہے. اللہ حکم دے گا, فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کو اس کو جہنم میں لے کر چلے. پھر ایک دوسرا آدمی آئے گا, بہت بڑا عالم ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, ہم علماء اور مقررین اور خطبہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. بہت بڑا عالم ہوگا, قرآن کا حافظ ہوگا, اللہ تعالیٰ بلائے گا, میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنایا, تجھے عالم بنایا, تجھے دین کا علم دیا, تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا تعلمت العلم وعلمت ہوئے اللہ, میں نے دین کو سیکھا سکھایا, قرآن کو یاد کیا, قرآن کو تیرے بندوں تک پہنچایا. اللہ کہے گا کذب تھا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے علم کو سیکھا تاکہ دنیا تجھے عالم کہے, تو نے قرآن کو پڑھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے, تو تجھے جو کہلوانا تھا تو نے کہلوا دیا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں اس کو لے جاؤ گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. پھر ایک تیسرا آدمی آئے, بڑا پیسے والا ہوگا, کروڑ پتی ارب پتی ہوگا, اور دین کے معاملے میں جلسے میں جلوس میں مسجد میں مدرسے میں زکات صدقات خوب خرچ کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ بلائے گا, میرے بندے اتنی دولت بھی میں نے تجھے سنے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ, جہاں جہاں مجھے پتا تھا کہ دولت دینے سے تو خوش ہوگا, یہاں پیسہ دینے سے تیرے دین کا کام ہوگا, تیرے دین کی مدد ہوگی, اے اللہ میں نے ہر اس جگہ پیسہ خرچ کیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے میرے دین کے لیے نہیں کیا, مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا, تیرا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا تجھے سخی کہے, دنیا تجھے دینے والا کہے, دنیا تجھے جواب کہے, تجھے جو کہلوانا تھا تو نے کہلوا لیا. اللہ حکم دے گا فرشتوں اس کو بھی گھسیٹ کر لے جاؤ, تو جہنم میں گھسیٹ کر لے کر جائے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ تین لوگ ہیں, پہلا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہے, دوسرا قرآن کا حافظ ہے, اور تیسرا بہت بڑا اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقہ کرنے والا ہے. یہ تینوں جہنم میں جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ نمائش کا جذبہ تھا. وجہ کیا ہے؟ ریاکاری کا جذبہ تھا. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا, آؤ دین کا کام کرو, مل کے کام کرو, علماء کے سپورٹ میں کام کرو, علماء کی رہنمائی میں کام کرو, لیکن اپنے دل میں کبھی یہ جذبہ مت پیدا کرو کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم دین کے بہت بڑے دائی ہیں, ہم دین کے بہت بڑے خادم ہیں. اپنے دل میں ہمیشہ اخلاص رکھو, اپنے دل میں اللہ کو خوش کرنے کی نیت رکھو, انشاءاللہ دل میں کینہ نہیں پیدا ہوگا. دوسری چیز, اگر دل کو کینہ کپٹ سے دور کرنا ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کرو. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر آپ نے کسی کو اپنا امیر بنایا اس کی اطاعت کیجیے. امیر کی اطاعت کرنا, امیر کو امیر ماننا یہ بہت ضروری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امیر اگر کوئی شریعت کے خلاف بات کہے, قرآن اور حدیث کے خلاف بات کہے تو نہیں ماننا ہے, لیکن اگر اس کی بات صحیح ہے شریعت کے دائرے میں ہے تو آپ جتنے بڑے بھی ہو آپ کا امیر آپ سے بڑا ہے. ایک غلام بھی اگر آپ کا امیر ہے, ایک غلام کو بھی لوگوں نے آپ کا امیر بنا دیا ہے, تو آپ کو اس کی بات ماننا ہے, اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے. اور نمبر تین, وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ, مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اس معاملے میں میں اور لوگوں کے ساتھ نہ رہوں, یہ چیز صحیح نہیں, لیکن آپ اختلاف کر کے اور برا کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتحاد میں جو برکت ہے, اتحاد میں جو تھوڑی بہت برائی ہے, وہ اس بھلائی سے کہیں زیادہ اچھی ہوتی ہے جو اختلاف میں ہوتی ہے. انشاءاللہ رات کا میرا پروگرام اسی موضوع پر ہے, اسلام اور فرقہ پرستی. اس میں یہ سب باتیں آئیں گی کہ فرقہ پرستی کے نقصانات کیا ہیں اور اتحاد کے فائدے کیا ہیں. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کو ہمیشہ لازم پکڑو, کبھی جماعت سے مت نکلو, اتحاد کا دامن کبھی مت چھوڑو. جو کام, جو صحیح کام ہے, دین کا کام ہے مسلمان کر رہے, تم بھی مل کے کرو, الگ مت ہو. فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مسلمان جب آپس میں مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو ایک سرکشا کوچ ان کے اوپر ہو جاتا ہے. اگر مسلمانوں میں آج دنیا بھر میں اتحاد ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ آج مسلمان کو آنکھیں دکھا سکے, لیکن آج مسلمان ٹکڑوں میں بٹا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کہیں اس کی عزت و آبرو خطرے میں ہے, کہیں اس کا دین خطرے میں ہے, کہیں مسجدیں خطرے میں ہیں, کہیں مدرسے خطرے میں ہیں, کہیں قرآن جلایا جا رہا ہے, کہیں زبردستی اس کا مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے, کہیں اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اتحاد میں جو برکت ہے, اتحاد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک سرکشا کوچ ہے. جب تک ایک مسلمان اپنی جماعت کے ساتھ رہتا ہے, متحد رہتا ہے, تو کوئی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. یہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کے کچھ اہم پہلو تھے. یہ اللہ کے نبی کے خطبہ حجت الوداع کے کچھ اہم پہلو تھے. باتیں اور بھی ہیں, لیکن خیر الکلام ما قل ودل, بہترین بات وہ ہے جو تھوڑی ہو لیکن عمل کرنے کے لیے کافی ہو. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے اس الوداعی خطبے میں نبی نے جو پیغام امت کو دینے کی کوشش کی ہے, اے اللہ اس پیغام کو ہمیں نہ صرف اپنے دل میں اتارنے کی بلکہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی تو توفیق عطا فرما. رب العالمین آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم سب کی شرکت کو تو قبول فرما. اے اللہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو تو معاف فرما دے, ہر بیمار کو شفا دے دے, ہر قرض دار کے قرض کی ادائیگی کر دے, ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے, ہر تکلیف والے کی تکلیف کو دور کر دے. رب العالمین جب تک یہ دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اچھا
خیر الحمد للہ فارغ ہو جائیں گے لوگ,
ہم لوگ ایک ہی ہمیں تم کو سما ساتھ.